والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سلام الظالم على عباده وعلى الله إن الله عنا إلا يوم القيامة. الله الذين نذروا إلى المخلوقين من نذر إليهم فلم يلقوا الحقائق الحقائق إنهم خفيفة مع نفس الحرام نعيمهم في الدنيا ذكري ومحبتي ورضاي عنهم. يا أحمد إن أحببت أن تكون أورع الناس فأزهدت الدنيا فارقى في الأرض. خب حالا این شعراتی که مقداری خدمت دوستان تلاوت شد و ترجمه نشد مربوط به همون حدیث معروف معراج در ارشاد نقل شده. مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کرده، دیگران هم این روایت نقل کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث شریف کے جو ملائے پاک کی خدمت میں بڑے گئے جن کا ترجمہ نہیں ہوا، وہ جملے ہیں جو مشہور و معروف حدیث معراج سے اخذ کیے گئے ہیں.
انشاءاللہ یہ بنا داریم کہ زود رد بشیم و دوستان رو معطل نکنیم.
خب انشاءالله قدرا مثلا که حدیث که فقرات میں زیادہ وقت نہ لگانے اور جلدی سے مطلب تک پہنچے،
اما شاید فردا روز شهادت حضرت عسکری سلام الله علیه باشه. خیلی بی‌انصافی است که ما تسلیت این خدمت وجود مقدس حضرت حجا سامان برای نداشته باشیم.
بہت ہی ناانصافی ہوئی ہے کہ وجود مقدس حضرت امام زمان کے منظر میں ہم تسلیت عرض کیے بغیر مباحث میں مشغول ہو جائیں.
و روز نهم هم که روز آغاز حکومت و امامت حضرت صاحب الزمان صاحب الزمان است.
فرسودی تاریخ نو ربیع الاول که تاریخ بھی روز امامت حجت صلوات الله و سلام علیها کی امامت و خلافت کی تاریخ.
من برای این مناسبت دو تکه رو خدمتتون عرض
می‌کنم. این مناسبتون سے میں دو ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
یک شاید من در قبل گفته باشم، حالا برای دیگران قطعا گفتم، یادم نیست که برای شما گفتم، ولی امروز
اون میں سے ایک بات مجھے یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو کبھی میں نے کہا ہے یا نہیں، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ یہ بات میں نے کبھی کہہ دی اس کے سامنے کہی تھی، مجھے یاد نہیں ہے.
ہم نے آج کے تازیا در راہ خدا مال ملا آسان مشکل،
اور وہ بات یہ ہے کہ خدا کے راہ میں بہت سارے لوگ بہت کچھ دے دیتے ہیں. مثلاً کچھ لوگ مال دیتے ہیں خدا کی راہ میں، آسان کام ہے، مشکل کام نہیں ہے.
بعضی جان میں جان،
کچھ لوگ جان دے دیتے ہیں،
یعنی بعضی ها آبرو میدن.
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جان اور مال دونوں سے بڑھ کر چیز راہ خدا میں پیش کرتے ہیں، وہ ہے آبرو.
خب این یک دو این که یک حرفی از در بجان که امام داد و امام داد های بلافاسته چجور برد
یہ ایک بات اس کو دن میں رکھا. اور دوسری بات یہ کہ رجال میں ایک بحث ہے کہ امام علیہ السلام کے فرزندوں کے بارے میں کہ امام زادے کس طرح جو بلا واسطہ امام زادے ان کے بارے میں ایک بحث ہے.
حالا من خیلی وارد اون بحث میشم پورا دوں
بحث رجالی میں جو ابھی آنا نہیں ہے، اس لیے آپ تھک بھی جائیں تو بحث بھی پورا نہیں ہو جائے گی.
ولی در مورد جناب جعفر یا بگیم جعفر شکر
لیکن حضرت رجب صلوات اللہ وسلم علیہ کے عم میں محترم جناب جعفر کے بارے میں جو اس نام سے پکارا جاتا ہے جعفر کذاب کے نام سے،
ایک احتمالی در مسئلے شاید باشد.
اور یہ جو جعفر کذاب کہا جاتا ہے وہ اس کی وجہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ادعائے امامت کی تھی اور امام حسن عسکری کے جنازے پہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس مناسبت سے ان کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے. لیکن یہاں آغا فرماتے ہیں کہ میری نظر میں ایک احتمال ہے. توجہ کیجیے کہ جو احتمال میں دے رہا ہوں، یعنی جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ عام روال سے ہٹ کے ہے، آپ بھی اس پر غور کریں.
ایک ان کے بن العباس سے کون روایات متعدده شنیده بودم که کسی قائل آمد یم لولا قسطن و عدلا بعد ما ملع کل مملکت.
یہ بات خلفائے بنی عباس اچھی طرح سے جانتے تھے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ اس سلسلے امامت ہی میں سے ایک فرد ایسا آنے والا ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح کی وہ ظلم و فساد سے بھری ہوئی. یہ بات وہ جانتے تھے کہ ایک شخص ایسے آنے والا ہے.
معنی این است که معنی این حرف این است که با بنی عباس بجنگ.
اس کے معنی یہ ہے کہ بنی عباسیوں کے لیے خطرہ ہے.
تو این که این آقا در همین خانه است، خانه آقای است.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ آقا یعنی جعفر امام حسن عسکری کے گھر کے فرد ہیں، توجہ رکھیے گا اچھی طرح.
رضا ایشون رو تحت نظر در معسکر نگه داشت.
اسی لیے معسکر میں یعنی چاودی میں تب ان کو یعنی اپنی آبزرویشن میں رکھا تھا کہ ان کے گھر میں جو آنے والا ہے وہ اگر کوئی ایسا فرد آئے تو وہ ہماری نظروں کے سامنے رہے.
این از یک طرف. از طرف دیگر هم میدانستم که شیعه نظرش این است که لا یصلی بر امام الا الامام، لا یغسل الامام الا الامام، لا یدفن الامام الا الامام.
اچھا، وہ پہلی
بات
آپ کے ذہن میں ہے کہ بنی عباس یہ جانتے تھے کہ ایسے مصلح آنے والے ہیں کہ جو زمین پر فساد کو ختم کر کے عدل سے بھر دیں گے. دوسری بات وہ یہ بھی جانتے ہیں بنی عباس کے خلفاء کہ شیعی عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ امام کو غسل امام ہی دے سکتا ہے، امام کو دفن امام ہی کر سکتا ہے، امام کے اوپر نماز امام ہی پڑھ سکتا ہے. یہ طے شدہ تھی.
باید کاری رو انجام بدن، یک نفر بیاد ادعای امامت کنه، بعد هم امام که در معسكر اونها او رو بگذارن بر امام نماز بخونه و بعد هم بگن این امام همین آقا
خود جهد یه دید که جب اون امام حسن عسکری کو رکھا ہی تھا چھونی کے اندر معسكر کے اندر اور اس کے افراد کو زیر نظر رکھا تھا تو وہ چاہتے یہ تھے کہ ایک شخص جو ان کا دیکھا بھالا ہو وہ آئے اور امام حسن عسکری کی نماز بھی وہی پڑھا دے تدفین کا کام بھی وہ انجام دے
اور با این کار میتونستن ایک اختلاف شدید بین شیعه ایجاد کنن
اس عمل کے ذریعے سے توجہ رکھیے گا اس عمل کے ذریعے سے شیعوں کے درمیان ایک اختلاف شدید پیدا کر سکتے تھے
ادهی بگویند اون امام قائب است ادهی هم بگویند ما دیدیم نماز کنین آقا
اس کام کے ذریعے سے وہ یہ نتیجہ لینا چاہتے تھے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ شیعہ دو حصوں میں بٹ جائیں کچھ کہیں چونکہ امام حسن عسکری کے اوپر نماز انہوں نے پڑھی ہے بس یہی امام ہیں اور کچھ کہیں کہ نہیں یہ امام نہیں ہے وہ کوئی اور ہیں اس طرح سے اختلاف پیدا ہو جائے
در این میان جعفر آمد گفت من امام
اسی دوران جناب جعفر نے ادعا بھی کیا کہ میں امام ہوں
بنی عباس هم خیلی راضی شدن فرزند امام عموی امام پسر امام برادر امام ماشاءالله
اور بنی عباس بھی راضی ہوئی اور کہ اچھا ہوا کہ یہ ان کے گھر کا فرد ہے اور یہ ادعائے امامت کر رہا ہے تو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا لہذا آسانی سے انہوں نے بھی اس کے لیے زمینہ سازی کر سکتے
را را برای انتخاب شخص ثالث بعد شخص دومی بعد
بنی عباس اپنے خیال کے مطابق اس عمل کے ذریعے سے جو حقیقی امام ہیں اس کی امامت کے لیے راستہ بند کر دیا
تا مثل امروز یا فردائی
یہاں تک کہ کل یا کل کے دن کی طرح کی کوئی تاریخ آ گئی یعنی 8 ربیع الاول کی تاریخ
خب حضرت عسکری به لقاء حق پیوست
حضرت امام حسن عسکری رحمت خدا کو چلے گئے اور لقاء حق سے متصل ہوئے
نوبت رسیده به فعالیت بن العباس
اب بنی عباس کی رشا دوانیوں کا وقت قریب پہنچا ہے وہ تلاش کریں گے ابھی
ہاں شیعہ رم جمع کردن
شیعہ بھی جمع ہیں
همه آمدن
سب آئے ہوئے ہیں
شی بر جنازه حضرت عسکری نماز می خوانے جعفر کو خدا ہاں
اب یہ دیکھنا تھا کہ امام حسن عسکری پر نماز کون پڑھتے ہیں جعفر نے کہا میں خود ہوں میں نماز پڑھوں گا
صف جماعت تشکیل شده
جماعت کے لیے صفیں مرتب ہو گئی
جعفر ایستاد
اور جناب جعفر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے
اب یہ منتظر
لیکن ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ بات ہے کہ میں کھڑے ہو جاؤں نماز کے لیے کوئی آئے ہٹ جاؤ تو میں ہٹ جاؤں
ایک مرتبہ پردے کنار
اچانک دیکھا گیا کہ پردہ ہٹ گیا
ماہ منیر شمس منور حضرت آمدن فرمود یا ام تأخر ام برو کنار
ہدایت کے وہ حقیقی ماہ منیر اور شمس منور تشریف لے آئے اور حکم دیا یا ام تأخر اے چچا ہٹ جائیے
به مجرد اینکه حضرت فرمودن که تأخر رفت کنار مقاومت نکرد
جیسے ہی کہا ہٹ جاؤ ہٹ گئے اور کوئی اس نے مقاومت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں امام ہوں میں نماز پڑھاؤں گا ایسی بات نہیں ہوئی
با این کار ہم بشیئے گو کہ این آقا
یہ حضرت جعفر کا اس طرح سے ہٹنا نماز کے لئے کھڑے ہونے اگر وہ اس وقت کھڑے نہ ہوگے تو شاید مسائل مشکل ہوتے لہذا بنی عباس کو اطمینان دلا دیا کہ میں ہوں امام وہ اس وقت غفلت میں رہے شاید یہی امام ہے اور عین وقت پہ ہٹ کے امام حقیقی کو جگہ دینا جو ہے وہ امام کی امامت کو تثبیت کرنے کا کام تھا. اس عمل کے ذریعے سے شیعوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہونے کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا. ہم بنی عباس کی وہ جو تکلیف تھی اس کو ناکام بنا دیا.
ہم گفتن آبرویی که دارم در راه امام زمانم بدم.
اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حق کی امامت کو بچانے کے لیے جناب جعفر نے اپنی آبرو جو ہے وہ قربان کر دی.
شد جعفر کذاب.
اس کے بعد ان کا نام جعفر کذاب پڑ گیا.
ان عرض بندے رو انہوں نے احتمال در ذہن تم بھائی.
اچھا یہ چیز فرما رہے ہیں کہ میں اس طرح سمجھتا ہوں اس کو ایک احتمال کے طور پہ ذہن میں رکھیں. نہیں کہ مسلم یہی چیز ہے اس طرح سے آپ نہ لے لیں. ایک احتمال کے طور پہ اس کو ذہن میں رکھیں.
ظاہراً احتمال خوبی ہے.
ایک خاص حالات واقعاً احتمال نوبی سے نیا احتمال.
حالا اما این بخش اول، بخش دوم را که مربوط به حضرت عسکری بود عرض نمی کنم چون طول می کشه. بریم سراغ بخش خودم.
بله حضرت امام حسن عسکری که حوالے سے کچھ عرائض عرض کرنے تھے لیکن اس کو بھی شہروں کو اپنے بات سے نہیں جاتے ہیں لہٰذا کچھ اور دیکھ.
چون از بحثمون عقب
اپنی بحث ہے وہ چھوٹ جائے.
خب در اون روایت معراج خداوند به پیغمبر فرمود این افرادی که محبوب منند ویژگی هایی دارند.
حدیث معراج میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے گزشتہ نشستوں میں عرض کیا گیا کہ جو لوگ میرے محبوب ہیں خدا کہتا ہے جو لوگ میرے محبوب ہیں میرے بندوں میں سے ان کی کچھ خصوصیات ہیں.
یکی از خصوصیات این است کہ اذا نظروا الی المخلوقین بنظری الیہم همچنانی که من نگاه می کنم به مخلوقان آنت نیز نگاه.
وہ بھی ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو میرے محبوب ہیں ان کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مخلوق میری مخلوق کی طرف وہ بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے میں دیکھتا ہوں.
محبت انسان به دیگران فرع محبت انسان است به خدا.
انسان کا دوسرے انسانوں سے محبت کرنا فرع ہے انسان کا خدا سے محبت کرنے کا.
ہر اندازے به خدا محبت داری به مخلوق او محبت پیدا ہو.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی محبت خدا سے جتنی شدید ہوگی اسی حساب سے خدا کی مخلوق سے بھی محبت شدید ہوگی.
هر درجه از محبت به خدا به همون درجه محبت به مخلوق میرسه.
خدا سے جس درجه کی محبت ہوگی اسی درجه کی محبت مخلوق سے پیدا ہوگی.
عشق به خدا عشق به مخلوق میاد.
خدا سے عشق اپنے پیچھے خدا کے مخلوق سے عشق کو کھینچ کے لے آتا.
محبت به خدا محبت به مخلوق میاره.
محبت خدا که پیچه محبت مخلوق بیه.
این که ببینید انبیا میسوزند شمع میشوند تا هدایت کنند. این شمع شدن و این عشق فرق اون عشق به خدا.
یه جو انبیا علیهم السلام لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے شمع کی طرح پگھل جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مخلوق سے خدا کے خاطر محبت کی.
پس در اصل محبت به اون تعلق میگیرد و در ظل اون محبت سایه افکن میشود. آن محبت نسبت به آنانی که خدا بهشون عنایت کرده.
پس اصل محبت تو خدا است. یه محبت خدا ہے جو کہ سایہ افکن ہو چکی ہے ان مخلوقین کے اوپر جن پر خدا کی عنایت ہے.
ہر جا کہ خدا محبت دارد وہاں محبت ہے.
یعنی جہاں خدا کی محبت ہے مخلوق سے، ان محبوبوں کی بھی محبت انہی مخلوق سے ہے.
اگر تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا آمده، ناله همینه، اون میخواد هدایت کنه.
یہ جو قرآن میں حضرت رسول اللہ کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم اتنی سختیاں اٹھاؤ. یہ سختیاں جو پیغمبر اٹھا رہے تھے وہ اس لیے کہ ان کی محبت خدا سے شدید تھی.
اگر ہم با ابی لہب می جائیں چون اتفت یاد ابی لہب این داریم.
یہ جو پیغمبر اگر ابی لہب کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں، تو اس کی بھی وجہ وہی خدا سے ربط ہے. چونکہ خدا نے اس کو کہا ہے اتفت یاد ابی لہب.
ہر کس نزد خدا عزیز است، نزد این آقا هم عزیز است.
جو بھی خدا کے پاس مقام رکھتا ہے، خدا کے پاس عزت رکھتا ہے، وہ ان کے پاس بھی عزت رکھتا ہے.
اگر کسی مورد قهر خداست، مورد قهر این هم هست.
اور اگر کوئی خدا کے قهر کا شکار ہوا ہے، تو این نمائندگان الہی کے قهر کا بھی وہ شکار ہے.
پس تولا و تبرایی که داریم دقت کنیم. تولا و تبرایی که داریم، این تولا و تبرا فرق بر تولا و تولای خدا.
پس یه جو تولا و تبرا ہے، یہ تولا و تبرا ہم اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ فرع ہے تولا و تبرائی الہی کا. چونکہ خدا کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے، انہی سے محبوبین خدا بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کچھ لوگوں سے بری براءت کا اظہار کرتا ہے، تو محبوبین خدا بھی ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں.
یکی از ویژگی‌های اولیاء خدا این است که نظرشان نظر خداست. میبینن او چگونه نگاه میکند، اینها هم همان گونه نگاه میکنند.
اب یه جمله سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ محبوبین خدا لوگوں کی طرف اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس نظر سے خدا دیکھتا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی.
یعنی مستکبرین مبغوض او هستن. پس
مبغوض اینام هستن.
مبغوض اینام
مستکبر لوگ مبغوض خدا ہیں، خدا غضب کی نظر ان پر رکھتا ہے، تو یہ محبوبین خدا بھی ان مستکبرین پر غضب کی نظر رکھتے ہیں.
ظالم مورد قهر خدا، پس مورد قهر اینام هست.
ظالم مورد قهر خداوندی ہے، ان کا بھی مورد قهر ہے.
مظلوم مورد لطف خداست و مورد حمایت خداست، مورد حمایت اینا هست.
اور مظلوم پر نظر لطف خدا کی طرف سے ہے، یہ بھی نظر لطف سے دیکھتے ہیں.
این خیلی مهمه. این روایات هم اخلاقی است هم اجتماعی است.
یہ روایات بہت اہم ہیں، ان پر دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اخلاقی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں.
چون جدای از هم نیستن اجتماع و اخلاق.
اس لیے کہ اخلاق اور اجتماع دو الگ الگ فیکٹر نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہم سمجھیں.
در این بحث ہر خیلی زیاده، اما اجمالا بدانید این تولاها تبراها فرق بر اون تولا و تبرا.
یہاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اجمالاً اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ कि ये कुछ की निस्बत दिलों का मेलान पैदा होना, कुछ की निस्बत दूरी पैदा होना, ये तवल्ला और तवर्रा, ये फरा है तवल्ला और तवर्रा इलाही का,
ये एक मेलान है,
ये
بنابراین که تفصیل نباشد، اجمال باشد تا انشاءالله به یک جایی برسه. ملاک دوم،
دوسرا ملاک،
لم یرفع الحوائج الى الخال، اولیاء خدا حاجتشان را به سوی دیگران نمیبرند.
دوسری خصوصیت و دوسرا معیار محبوبین خدا کا یہ ہے کہ یہ خدا کے ساتھ اس طرح سے قرب رکھتے ہیں کہ اپنے حوائج پھر خلق کے سامنے بالکل پیش نہیں کرتے ہیں.
خوب این رو میخوام یک از این توضیح بدم،
اس کی بھی کچھ وضاحت چاہیے،
چون ما اینجا هاست که یه قدری اوضاعمون در هم میریزه.
یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے قدم درمرا جاتے ہیں.
از یک طرف انسان طبیعتاً محتاج است و نیازمند.
یک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ کئی جہت سے محتاج ہے.
به مکان نیاز دارد، به زمان نیاز دارد، به هوا نیاز دارد، به خورد و نوش نیاز دارد، به لباس نیاز دارد، الی ماشاءالله نیاز.
جگہ کا یہ محتاج ہے، کھانے کا یہ محتاج ہے، لباس کا یہ محتاج ہے، اور ہوا کا یہ محتاج ہے، اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا یہ محتاج ہے.
و ہر آن ہر اندازے کہ ظرفیت وجودی انسان توسعه داشته باشد، نیازهای او هم توسعه دارد.
اور یہ بات پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے کہ جس انسان میں جتنی توسعہ وجودی ہے، یعنی اس کے وجود میں جتنی وسعت ہے، وہ جتنا پھیلا ہوا ہے، اسی حساب سے اس کی ضرورتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں.
پس ما به زمان نیاز داریم، به مکان نیاز داریم، به هدایت نیاز داریم، به قضا نیاز داریم، به لباس نیاز داریم، به زن نیاز داریم، به بچه نیاز داریم، و قص علی هذا و فعلنا و تفعلنا.
یہ اتنی ساری ضرورتوں کا آغاز ذکر کیا وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ تو ابتدائی ضرورتیں ہیں جو ہر کسی کو ضرورت ہے، اور جس کا وجود جتنا پھیل جائے گا اسی حساب سے اور بھی نئی ضرورتیں پیدا ہو جائیں گی.
بس ہمیں اینا مورد نیاز ماست،
بس یہ سب ضرورتیں تو ہیں،
هیچ قابل انکار نہیں،
اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان محتاج نہیں.
ما هم باید دسترسی پیدا بکنیم تا زندگی بکنیم،
بس ہم اپنے محتاج و الیہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ زندہ رہے.
من عرضم اینه برای رسیدن به این نیازها و برآورده شدن به این نیازها راه چیه؟
جب ہم اتنی ساری چیزوں کے محتاج ہیں تو ان تک ہم کس طرح سے پہنچیں؟ جگہ کی ضرورت، رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، جگہ کیسے حاصل کریں؟ لباس کی ضرورت ہے، لباس کیسے حاصل کریں؟ مثلا ہوا کی ضرورت ہے، ہوا کیسے حاصل کریں؟ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، ان کو ہم حاصل کس طرح سے کریں؟
چه نیازهای مادی و چه نیازهای معنوی؟
یہ جو ذکر ہوئی ہے تو نیاز ہماری مادی ضرورتیں اور معنوی ضرورتیں کی، ان کو بھی کس طرح سے حاصل کریں؟
چه کسی برآورد کننده نیازهای ما؟
یہ سوچنا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو ہماری ان تمام ضرورتوں کو پورا کرے.
ایک آیه از قرآن، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. همه شما الانی که داره حکومت میکنه بر جهان، که ادعای حکومت داره تا بنده ای که اینجا نشستم تا شما هممون فقیری.
قرآن اعلان کرتا ہے کہ تم محتاج ہو اور غنی کون ہے، نیاز کون ہے؟ اللہ، یعنی اللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی حمید ہے. انتم، تم سب محتاج ہو. سب سے مخصوص وہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ بھی محتاج ہے، اب وہ اپنے حساب سے محتاج ہے. اور وہاں سے لے کے ہم سب اور چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہ بھی سب کے سب محتاج ہیں.
یعنی تنها موجودی قادر است همه نیازهای ما را برآورده کند اوست که قریب حمید است.
وہ تنها وجود که جو ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے وہ خدا کی ذات ہے جو کہ غنی حمید ہے.
لذا دوستان او هیچ وقت به در خونه کسی نمی.
اسی لیے جو اس کے دوست ہیں خدا یا غنی یا حمید کے، پھر وہ کسی فقیر کے دروازے پہ کیوں جائے؟ وہ اگر ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسی سے اپنی ضرورت کو حاصل کرتے ہیں.
ہمیشہ دست نیازشان به طرف او،
ان کا دست نیاز ہمیشہ اس کی طرف پھیلا ہوا ہے.
شما در حالات امیر المومنین ببینید به یک کسی مراجعه کرتے،
آپ اگر حضرت امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کوئی ایک مثال ایسی مل سکتی ہے کہ حضرت نے کبھی اپنی کسی نیاز اور ضرورت کا اظہار کسی مخلوق سے کیا ہو؟
اولا حاجت ندارن، ثانیا اگر حاجت داشته باشن با او حرف میزنن.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محتاج نہیں ہے، اور اگر محتاج ہوئے بھی تو حاجت روا کوئی اور ہے
و به او دل میبندند.
لذا اون قلبی رابطه اسی حاجت رواسی.
شاید یکی از حکمتهای دعا و تأکید بر دعا خانی همین باشد که یاد ما بدهند چگونه دست نیاز به طرف غنی حمید دراز کنیم.
شاید دعا کی مختلف حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہو کہ ہمیں وہ سکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنا رابطہ اس غنی حمید کے ساتھ استوار کریں.
دعا کنید، دعا کنید، دعا کنید. چرا؟ چون ارتباط تقویت شود، نیاز از او خواسته شود.
یہ بار بار ہم سے جو کہا گیا ہے دعا کر لو، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کا رابطہ اس غنی حمید سے مستحکم ہو جائے، اور جب رابطہ مستحکم ہوگا تو نیاز، اپنی نیاز کی برابری بھی وہاں سے ہو جائے.
علی القاعده اگر ما فقط و فقط به او مراجعه کنیم، فقط و فقط به او مراجعه کنیم، بدانید حلالوست، چرا که غنی حمید
است. یہ قاعده کے مطابق ہے کہ اگر ہم صرف اسی کو حاجت روا سمجھیں اور اسی کے پاس جائیں اپنی حاجتوں کو لینے کے لیے تو یہ سب سے بہترین راستہ ہے، وہاں سے ہمیں مل سکتا ہے.
شما اگر یک رفیق داشته باشید، یه همسایه داشته باشید، بدانید این همسایه اونقدر به شما علاقه داره که اگر گرفتاری برای پیش بیاد سراغ هیچ کس نمیره، فقط میاد سراغ. اگر برای گرفتاری پیش آمد سراغ تو، بیشترین احتمال رو میکنی برای رفت حاجت. چرا؟ چون میبینی جای دیگه نمیره، عرضه نیست، به کسی دیگه دل نمیبنده.
اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا ایک دوست ہے، وہ دوست آپ سے شدید محبت رکھتا ہے اور اس کو جب بھی کوئی ضرورت پڑی ہے تو وہ کہیں اور گیا نہیں ہے، ہمیشہ تمہارے پاس آیا ہے، ایسا ایک دوست ہو، اس کو کوئی ضرورت پڑی اور وہ تمہارے پاس آئے تو تم اور تمہاری توان میں ہو اس کی حاجت کی برابری، تو کیا آپ بخل کریں گے یا اس کی حاجت روائی کریں گے؟
اگر خاتم تایی بداند که یک کسی از که هیچ جا نمیره، میگه من فقط به آدم مراجعه
میکنم. مثلا خاتم تایی کو اگر معلوم ہوتا کہ ایک شخص ہے اس کا دوست یا جو اس سے شدید محبت رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی ضرورت پڑے گی اسی کے پاس جاؤں گا اور کہیں مجھے جانا ہے ہی نہیں.
پھر ادھر خونا ہے رات بھی خون رہے ہیں.
ایک دن وہ گیا بھی حاتم کے پاس تو کیا حاتم اسے خالی ہاتھ لوٹائے گا؟
نہ در نیاز دست نیاز دراز کردن هم موحد.
یہ شخص اپنے دست نیاز کو پھیلانے میں بھی موحد ہے, مشرک نہیں ہے.
میگه فقط و فقط به یک جا,
ایک کو مانا ہے تو ایک ہی سے مانوں گا.
در داستان جناب ابراهیم هم لابد گفته شده, من هم خودم بارها گفتم جبرئیل آمد و اما الیک فلا تو نه.
یاد ہے نا حضرت ابراهیم کا واقعہ کہ آگ میں جبرئیل نے کہا مدد چاہیے, کہا ہے مدد چاہیے ہے مگر تم سے نہیں. یہ توحید دست نیاز کو دراز کرنے میں توحید.
دست حاجت چو بری نزد خداوندی بر که عطوف است رؤوف است رحیم است و ودود.
اگر اپنی حاجت لے کے کسی کے پاس جانا بھی ہو تو اس کے پاس جاؤ کہ جو عطوف ہو رحیم ہو اور ودود ہو.
عطوف ودود هست. خب حالا برای اینکه این مسئله یه قدر جا بیفته در ذهن این اولیاء خدا چگونه بودن, من شاید نمیدونم 5-6 تا روایت سعی میکنم انشاءالله براتون بگم.
این سلسله من 5-6 روایت شاید من آج پر سکنم.
روایت اول در عیون و اخبار رضا.
پہلی روایت عیون اخبار رضا من موجود ہے.
این عیون و اخبار رضا مرحوم صدوق آمد روایات چشم پرکن حضرت رضا رو جمع آوری کرد.
عیون عین کی جمع ہے نظر یا نظر کو بھانے والی چیز اسے کہتے ہیں. عیون و اخبار رضا یعنی امام رضا کی وہ روایتیں جو نظر کو بھاتی ہیں. ایسی روایتوں کو جناب شیخ صدوق نے جمع کیا ہے ایک کتاب میں اور اس کا نام رکھا ہے عیون و اخبار رضا علیہ السلام.
در اون روایت امام رضا فرمودن که سمعت و ابی یحدث عن ابی.
اس روایت میں ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا کہ وہ حدیث فرماتے تھے اپنے والد سے, نقل کرتے تھے اپنے والد سے.
یہ موقعی پہ میں گفت کہ میدونید چرا ابراهیم شد خلیل الرحمن؟ چرا شد خلیل؟ مقام خلت پیدا کرد.
جی حضرت امام رضا نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا اور وہ یہ کہ پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم مقام خلت تک کس طرح سے پہنچ گئے اور وہ بن گئے خلیل خدا.
یہ دوستی مخصوص خلت ہے.
خلت ایک سپیشل دوستی ہے.
ابراهیم شده دوست مخصوص خدا,
خدا کا مخصوص دوست.
سرش رو حضرت در این روایت این چنین بیان میکنه انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسأل احدا قط. ولی اینکه هیچ وقت کسی رو رد نکرد کار خداست و هیچ وقت حاجتی از کسی نخواد غیر از من.
دو خصوصیتیں حضرت ابراهیم میں تھیں کہ جن کی وجہ سے حضرت ابراهیم خلیل بن گئے اور وہ دو خصوصیتیں, پہلی خصوصیت یہ تھی کہ جس نے جو بھی سوال کیا حضرت ابراهیم نے ان کو خالی ہاتھ نہیں روکا. یہ پہلی خصوصیت, جو بھی اس کے پاس کوئی ضرورت لے کے آ گیا تو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کی. دوسری خصوصیت اور اپنی کوئی ضرورت نہیں کہ کبھی غیر خدا کے پاس گیا نہیں. لوگوں کی ضرورتیں تو پوری کی, اپنی کوئی ضرورت کسی کے سامنے پیش نہیں. اس وجہ سے خلیل خدا بن گیا.
وقتی خدا ببینه یک فردی پیدا شده که به هیچ جا نگاه ندارد، نظر ندارد، دست به راه نمی کند الا هو، خب میگنم خلیل من دیگه.
جب خدا دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کا عمل خدا ہی عمل ہے، یعنی لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں، یہ ایک، اور دوسرا یہ کہ یہ کسی کے سامنے میں سامنے بھی اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، جب بھی ضرورت پڑتی ہے صرف خدا سے، تو خدا اسی کو خلیل بنائے گا، کس کو بنائے گا؟
جناب عیسیٰ ہم کلام ہوتا،
جناب حضرت عیسیٰ کا بھی ایک فرمان ہے،
طوبی لمن ذکر اللہ ولم یذکر الا اللہ، خوشا به حال، حالا طوبی میخواییم همینطور که همه معنا میکنن معنا، خوشا به حال آن کسی که دائما به یاد خداست و یادی جز یاد خدا ندارد.
اور پاکیزہ ہے وہ شخص یا اس کی زندگی پاکیزہ ہے کہ جو غیر خدا کسی کی یاد نہیں کرتا ہے، اور اگر یاد رکھتا ہے تو خدا ہی کو یاد رکھتا ہے.
وَتُوبَى لِمَنْ خَشِيَ اللَّهِ وَلَا يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ،
اور بہت پاکیزہ ہے وہ شخص یا اس کی زندگی پاکیزہ ہے کہ جو خدا سے خشیت رکھتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی سے خشیت نہیں رکھتا ہے. خشیت سمجھتے ہو، یعنی احساس عظمت کے ساتھ جو خوف ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں،
یعنی در ذکر و یاد موحد باشد.
مطلب یہ ہوا کہ ذکر میں بھی موحد ہو اور یاد میں بھی موحد ہو، خشیت میں بھی،
در خشیت ہم موحد باشد. خیلی سخت ہو،
خشیت میں بھی موحد ہو.
و طوبی لمن سأل الله ولم يسأل إلا الله، خوشا به حال آن کسی که از خدا سؤال بکنه ولیکن در سؤال کردن موحد باشه، از کسی غیر از او سؤال نکنه، دست به طرف کسی غیر از او دراز
نکنه. کتنا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو خدا کی طرف دست نیاز دراز کرے اور بس اسی سے اپنی حاجت طلب کرے، کسی اور سے کبھی حاجت طلب نہ کرے.
اینم روایت دوم،
یہ دوسری روایت تھی.
روایت سوم،
تیسری روایت،
جبرائیل اومد سراغ پیغمبر اکرم.
حضرت جبرائیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے،
وقال له النبی یا جبرائیل ما تفسیر الاخلاص، تفسیر اخلاص چیه؟
حضرت نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اخلاص کی تفسیر کیا ہے، اخلاص کسے کہتے ہیں، اس کی تفسیر کیجیے.
حالا اگر از ما بپرسن ما بنام کنم که حرفای زدن
ہم میں سے کسی سے بھی پوچھے تو وہ ہر کوئی اپنی اساط اور فکر کے مطابق کچھ نہ کچھ کہہ دے گا.
جبرائیل نے جواب دیا،
جبرائیل نے ایک جواب دیا ہے، اسے سنیے.
قال المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا، مخلص کسی است که از دیگران سوال نکنه.
مخلص وہ ہے کہ جو غیر کے پاس کوئی سوال لے کے نہ جائے.
اینم روایت متبل نہیں،
اس روایت کے ذیل میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان کو میں کاٹ رہا ہوں.
پس مخلص کی ہے کسی کے سوال از غیر او نہ کرنا.
پس مخلص وہ ہے کہ جو جس کے ساتھ مخلص ہے اسی سے پوچھے اور کسی سے کوئی دست نیاز دراز نہ کرے،
یعنی همه رو هیچ کاره بده.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی سب کو کوئی اہمیت نہ دے.
بلذا کسی که به هیچ کس دست دراز نمی کنه میگیم قانع است.
اسی کو قانع بھی کہا جاتا ہے. قانه.
اون وقت قانه معنی چی میشه؟ اهل دقت گفتن قناعت اکتفاء به موجود حقیقی و اون موجود حقیقی غیر از خدا نیست. معنی قناعت هم معلوم شد.
قناعت یه لفظی بود استعمال ہوتا ہے، یعنی موجود حقیقی پر اکتفا کرنا، اور موجود حقیقی کون ہے؟ خدا. باقی سب کا وجود وجود مجازی ہے، وجود ذلی ہے. وجود حقیقی جو ہے وہ وجود خدا ہے، اسی پر اکتفا کرنا.
اون موجود حقیقی اگر به او اکتفا کردی، این میشه معنای قناعت. و انسان قانع دست به طرف دیگری دراز نمی‌کنه.
اور ایسا انسان قانع جو خدا پر اکتفا کرے، وہ کبھی کسی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلاتا نہیں.
اگر به این مرتبه رسیدی و دست به سوی او دراز کردی،
اگر اس مرتبے تک پہنچ گئے اور اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیئے،
وضعیت عوض میشه، متحول میشه. وضعیت
حالت بدل جاتی ہے.
حالت چه میشه؟ یک روایت از پیغمبر،
روایت ہے پیغمبر اکرم سے،
اِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْكِ مِنَ الْعَرْضِ ان یرفع الیه یده فیردهما خائبین یا خائبه. خدا حیا خیلی لطیفه. خدا حیا میکنه که ببیند یک نفر موحد در نیاز بوده، موحد در سؤال بوده، دستشو دراز کرده و رد کنه. عجب، مگر میشه؟
خدا حیا کرتا ہے کوئی شخص اس کی طرف دست نیاز دراز کرے، اور صرف اسی کی طرف، اور خدا ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اس سے خدا حیا کرتا ہے.
خب ببینید چه خبره. شما این طرف باش، فقط به سوی اون برو، ببینو چه میکنه.
کبھی کوئی اس کی کوشش کر کے دیکھے کہ صرف خدا کا ہو جائے اور اس کے پاس جائے، کبھی خالی ہاتھ لوٹے تو بتائے.
روایت دیگر،
ایک اور روایت.
این روایت، روایت اس متول در نهج البلاغه هم هست.
یہ روایت کافی طولانی ہے، نهج البلاغه میں بھی
این خیلی متوله، در اوصاف شیعه است.
شیعہ کے اوصاف کے بارے میں ہے یہ روایت. اوصاف شیعہ، شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟
این روایت ایک جایی که بحث از اوصاف شیعہ بشود اونجا برای دوستان عرض کنیم.
کبھی اگر اس پر بحث کرنے کی نوبت آئے کہ شیعہ کون ہوتے ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، تو وہاں پر اس پوری روایت کو بیان کرنی
چاہیے. روایت این از ان امیر المومنین، هل تدری یا نوح من شیعتی؟ آیا نوح آیا میدونی شیعه من کی هستم؟
حضرت فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین، اے نوح، آخر میں فیہ نوح نہ کہنے، اے نوح، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے شیعہ کون ہیں؟
میاد اینجا تھا اینجا کہ رهبان باللیل، اسد بالنهار.
اس میں جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف میں ایک یہ کہ رات کو یہ بارگاہ خدا میں کھڑے ہوتے ہیں تو راہب ہیں یہ، اور دن کو میدان کارزار میں ہوتے ہیں خدا کے مقاصد کے احیاء کے لیے، تو جیتے جاگتے شیر بھی.
امیر اسد اینجا، و اما النهار فحکماءٌ علماءٌ کرامٌ نجباءٌ ابرارٌ اتقیاء. یا نوح شیعتی من لم یهر حرًا کرد ولا یطمع طمع القرآن.
میرے شیعہ وہ ہیں کہ जो कुत्ते की तरह से भौंके नहीं और कब्बे की तरह से लालच न रखे।
فلم يسأل الناس لو مات جوعا
और भूख से अगर मर भी जाए तो कभी अपना दस्त नियाज किसी गैर की तरफ दराज नहीं करते।
इन रा मुमिनन अकरम
अगर मेरे शिरों ने किसी मोमिन को देखा तो उस मोमिन की इज्जत करते हैं, उसका इकराम करते हैं। और अगर किसी फासिक और फाजिर को देखा तो उससे दूरी अख्तियार करते हैं।
पास ये किया जो सब इबाद खुदा इन अस्त के در این حالی که مفاد میشن اما این احتیاج رو به سوی اون میبرن
بس یه خصوصیت ہوگی محبوبین خدا کی که اگر وہ محتاج ہیں محتاج ہوتے ہیں ایسا نہیں محتاج نہیں ہیں جب وہ محتاج ہوتے ہیں تو اپنی اس نیاز اور حاجت کو حاجت روائے حقیقی کے پاس لے جاتے ہیں اور کسی مخلوق کے سامنے اپنے نیاز اور حاجت کو پیش نہیں کرتے
پس نیاز رو منکر نہیں شبیہ
پس نیاز کے منکر نہیں ہیں ہم
ابزار رو ہم منکر نہیں شبیہ
اور ابزار اور وسائل کے بھی انکار نہیں ہیں
اما میگوین اگر میخوای سراغ حسن و حسین و تقی و نقی امور بری سراغ اون رو برو سراغ خدا هر در اینجا فقط
لیکن یہ چیزیں ہم حاصل کس سے کریں تقی و نقی و حسن و حسین و ان سے حاصل کریں یا خدا سے خدا سے حاصل کریں
مسئله سر انکار ابزار نیست بعضن از این حرف رو بعضی ها خیال میکنم ما داریم ابزارها رو انکار میکنیم نه ما داریم نیازها رو انکار میکنیم نه هم نیاز هست داریم محتاجیم و همین که دنیا دنیای علل و اسباب این هم منکر نیستیم اما میگوییم با سبب ساز و سبب سود علل ساز و علل سود اوست
یهان یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ انسان محتاج ہے نہیں محتاج ہے اور نہ اس طرح کی غلط فہمی ہونی چاہیے کہ وہ حاجت روائی حاجت کا پورا ہونا اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے اسباب سے کٹ کے نہیں ہے اس کے بھی ہم قائم ہیں کہ وہ اسباب کے ذریعے سے ہی وہ حاجت پوری ہوگی اس لیے کہ دنیا علل و اسباب کا عالم ہے اس عالم میں علل و اسباب کا فراہم ہونا ضروری ہے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ایسی ذات کی جو سبب ساز بھی ہے سبب سوز بھی ہے اس سے اپنی وابستگی پیدا کرنی چاہیے
پس دقت بشود در معنا کردن این
پس اس کو سمجھنے میں دقت کرنی چاہیے
علامت سوم
تیسری خصوصیت
بطونهم خفیفتون ان اکل الحرام یا در نسخه بطون هم خفیفتون ان اکل الحرام حلال هر دو جهاز معنا
دیگر خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ان کے معدے اکل حرام سے خالی ہیں خفیفت معنی خالی لے لیں یعنی حرام چیز ان کے معدے میں نہیں جاتی ہے وہ نہیں ڈالتے ہیں اور بعض نسخوں میں یہ روایت بدل کے ہے لفظ بدل کے ہے کہ ان کے بطون خفیف ہیں ہلکے ہیں اکل حلال سے
خلاصہ ان کے شکمشان را سنگین و پر نمی کنند از حلال فکیف بالحرام
دوسرے نسخے کے مطابق وہ اپنے معدے کو حلال سے بھی نہیں بھرتے ہیں یعنی معدے کو بھرتے نہیں ہیں وہ حلال بھی ہو تو کچھ جگہ اس کے لئے خالی رکھتے ہیں تاچی رسد بے حرام حرام سے بھرنا تو دور کی بات ہے حلال ہی سے وہ نہیں بھرتے ہیں
بعضی لذتشون در پر خوردن
انسان مختلف ہیں بعض انسان وہ ہیں کہ جو लिज्जत जो है वो पेट भर के खाने में समझते हैं, यही लिज्जत है।
दुम्बल इन सबे ने इमशब सूर खोजा वगैरह है मेरे मामू जो
इस फिक्र में है कि आज खाना कहाँ पर अच्छा बनेगा ताकि वहाँ तशरीफ ले जाए।
این رو نمیدونم براتون خوندم این روایت رو یا نه، این چند سه تا روایتی که الان نقل میکنم منظور به مولا داره.
یه روایت شاید من کبھی کہتی ہوں کہ یہ تین روایتیں ہیں، تینوں کا تینوں حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرف منصوب.
لا تجسم ولیمت و عظیم، هیچ وقت سورچرونی با عزم راسخ و استوار جمع نمیده.
بہت خوبصورت روایت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ جو دعوت اور کھانے کی تلاش میں ہوتا ہے وہ شخص ایک پختہ ارادے کا مالک نہیں ہو سکتا، اور جو پختہ ارادے کا مالک ہے وہ ان دعوتوں کے تلاش میں نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ پختہ ارادے کا مالک بھی ہو اور دعوتوں کی جستجو میں بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ ہے تو وہ نہیں ہے، وہ ہے تو یہ نہیں ہے، اگر پختہ ارادے کا مالک ہو تو پھر وہ اچھے کھانوں کی تلاش میں ہوگا نہیں.
وَلَا تَجْسَمَهُ الْفِتْنَةُ وَالْبِتْنَةُ، کسی وقت فتارت و زیرکی با شکم مداری جوگ در نمیاد.
اور ایک اور روایت میں ہے کہ فطانت کہتے ہیں تیز فہمی زیرکی کو، یعنی تیز فہمی اور شکم پوری یا شکم پرستی کہتے ہیں، پوری نہیں شکم پرستی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، ایک شکم پرست انسان تیز فہم اور ذکی اور فتین نہیں ہو سکتا ہے، اور فتین انسان شکم پرست نہیں ہو سکتا ہے.
و عبادت الشبعان که تملق سکران، این آقایی که میره به رسپشن نمیدونم اون مهمونه یا چنانی میخورد و میخورد و میخورد و میخورد، نمازی هم که این میخونه مثل تملق است که سکران میگه آدم مست، تملقی که میگه بی ارزشه میگن بابا اصلا مسته هیچ کاری نداره، عبادت اونم پیش خدا همینطوره.
جس طرح سے مدهوش آدمی فرض کر لیں نشے میں ہی، نشے کے عالم میں اگر آپ کی تعریف اور تمجید بھی کریں تو اس تعریف اور تمجید کی کوئی قیمت نہیں، کہ ہوش حواس ٹھکانے میں نہیں ہے، دیکھیں نشے میں مولا فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کے عبادت کرنے والے شخص کی یہ عبادت نشے میں تعریف کرنے والے کی تعریف کی طرح سے.
خوب حسین ستر ہوئے دیالو چلی بھائی،
بس یہ تین روایتیں ذہن میں رکھیے، وہ کرامت روایتیں،
اما از این طرح عامه مردم که این اینطور نیستن که برای خوردن، شما ببین ماشاءالله از زیر مکنولان که رد میشه دهنش آب میفته،
لیکن عام پبلک کا حال تو یہ نہیں ہوتا، یعنی یہ جو روایات میں کہا گیا جو اسپیشل لوگوں کے لیے، عام پبلک تو ایسی ہوتی کہ میں دونوں کے سامنے سے گزر جائیں تو منہ میں پانی آنے لگ جائے،